الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو، اللہ تعالی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، جو فوقیتیں، جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں تک کسی عام تو عام خاص انسان کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے. ایک محب اپنی بارگاہ محبت میں اپنے ایک بندے کو مقام محبوبیت سے نواز دیا گیا، اور محب بھی ایسا کہ خود ہی پیدا کرنے والا، خود ہی تمام کمالات کا سر چشمہ، قادر مطلق، حکیم مطلق، علیم مطلق. تو اندازہ لگائیں، یقینی بات ہے کہ اپنے محبوب کے اندر وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دی ہیں. آسانی سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شعر سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، جن کو لقب ملا تھا شاعر رسول کا. اور حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی نے نہیں دیکھا، کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل بچہ کسی عورت نے نہیں جنا، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ آپ اپنے پروردگار سے کہیں کہ مجھے ایسے بناؤ، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے بنایا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں لامحدود ہیں، اس لیے کہ بنانے والا لامحدود ہے، اور لامحدود لامحدود ہی بناتا ہے، اور ہم ہیں محدود، ہماری عقل محدود، ہماری سوچ محدود، ہر چیز ہماری محدود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لامحدود عظمتیں اور عزتیں ہماری اس محدود عقل میں کیسے آ سکتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صحیح تصور تو کل قیامت کے دن سامنے آئے گا، سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے. لواء الحمد مخصوص ایک جھنڈا ہوگا، آپ کو دیا جائے گا. مقام محمود آپ کو نصیب ہوگا، شفاعت کبرا آپ کو دی جائے گی. تب پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کی عظمت کتنی بڑی ہے. سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ آپ کی عظمت اتنی اونچی کہ آپ کا ذکر مبارک کرتے ہوئے ہماری زبان سے معمولی سا بھی جملہ اگر بے ادبی کا نکل جائے، زندگی بھر کی عبادتیں تباہ ہو جائیں گی، معمولی سا جملہ بھی. آسمان کے نیچے یہ بہت ہی ادب گاہ ہے، اس سے زیادہ ادب کی چیز کوئی ہے نہیں، عرش سے زیادہ نازک چیز ہے، عرش سے زیادہ نازک چیز ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام جنید، بایزید، بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے، ان کے حواس بھی باساختہ ہو جاتے ہیں. ذرا سی بے حرمتی ہو زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیے جائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اللہ کے ساتھ محبت کرو دیوانگی کے ساتھ, والیانہ محبت, ایسی محبت کہ جس میں اختیار نہیں, رونا, گڑ گڑانا, مچلنا, مانگنا, منوانا. لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عین ایمان ہے, لیکن وہ محبت بڑے محتاط طریقے سے, ہوش کے ساتھ, کہ کہیں اس محبت میں کوئی ایسی بے ادبی کا جملہ اور ایسی بے ادبی کی حرکت نہ ہو جائے کہ تمہاری زندگی کے اعمال برباد ہو جائے. اصل بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننا, آپ کے مقام کو پہچاننا. جو جتنا پہچانے گا اللہ کو اتنا پہچانے گا, جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا بہترین انسان بنے گا. عجیب عزت, عجیب عظمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. آپ کی عظمتیں آپ تک ختم نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک چل رہی ہیں. یہ بات یاد ہے, یہ اصول ہے. آپ کی عزت, آپ کی عظمتیں صرف آپ تک محدود نہیں رہی بلکہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی عظمتیں آج تک قیامت تک ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیسے؟ بڑے بڑے فقہا, علماء, ائمہ محدثین, اولیاء اکرام, ائمہ مجتہدین جو گزرے ہیں, عجیب شان ہے ان کی. ذرا ذرا سی بات پر اللہ نے ان کو وہ عزت دی, وہ عظمت عطا فرمائی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کے درس میں 90,000 لوگ بیٹھا کرتے تھے, 90,000 لوگ. قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی امت کا اتفاق ہے اس پر, اصح الکتاب باب کتاب اللہ بخاری شریف ہے, کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے. انہیں عزت دی, ان کی کتاب کو عظمت دی. کیا کرتے تھے وہ, وہ کام کیا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ رتبہ انہیں ملا, یہ مقام انہیں ملا, یہ عظمت انہیں ملی؟ صرف ایک کام کرتے تھے وہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی ہیں ان باتوں کو سندوں کے ساتھ محفوظ کرتے تھے. اس تحقیق پر ان کو یہ اعلیٰ رتبہ ملا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب سوچیں جس کے الفاظ کی تحقیق پر ان کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہو, اس ذات بابرکت کی عظمت کتنی ہوگی. صرف امام بخاری نہیں, امام مسلم رحمت اللہ علیہ, امام نسائی, امام ترمذی, امام الطحاوی, امام ابو داود, اس سارے ائمہ محدثین ایک لمبی فہرست ہے. اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے بڑی عزت, بڑی عظمت عطا فرمائی. یہ ساری عظمت اور عزت کس وجہ سے ملی؟ صرف اسی وجہ سے, زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات, حدیث کے جملوں کو سندوں کے ساتھ محفوظ کیا کرتے تھے. یہ حدیث آپ کے آپ سے جو منسوب ہو کے آ رہی ہے صحیح ہے یا نہیں, بس یہ حدیث, یہ کلمات جو آپ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں, یہ کس کا کیا مقام, صحیح ہے, حسن ہے, حسن لذاتہ ہے, حسن لغیرہ ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, شاذ ہے. یہ حدیث کی ساری قسمیں, ان کا کام یہی تھا الفاظ کو یہ منسوب کرنا کہ یہ کس درجے میں ہے, اور اللہ پاک نے صرف اسی بنیاد پر ان کو عظمت دی. تو جس کے الفاظ کی تحقیق کرنے پر اللہ ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں, ان کی عظمت کتنی بڑی ہوگی. ائمہ محدثین کا کام ہی اتنا ہے, ان کا کام یہ نہیں کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے, وہ ان کی فیلڈ ہے نہیں, اس بات کو صاف سمجھ لیں. ان کا کام یہی ہے کہ یہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو رہی ہے وہ کس درجے میں ہے. بقیہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلنا ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے. ائمہ مجتہدین, ائمہ اکرام, اور انہیں جو عزت ملی, انہیں جو عظمت ملی, وہ کس وجہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے, کروڑوں انسان ان کے مقلد ہیں, کروڑوں انسان دنیا میں ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, کروڑوں انسان, ایک دو نہیں. کس وجہ سے؟ جو حدیث ان تک پہنچی ہے, جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچی ہیں, اس کی تہ تک, اس کی گہرائی تک پہنچ کر مسائل کو نکالنا اور یہ بتانا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے, جس کے الفاظ کو سن کر, جس کی حدیث کو سن کر صرف یہ اس کی گہرائی تک پہنچ کر یہ بتانا کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, اس پر اللہ پاک نے ان کو ایسی شان عطا فرمائی مقتدا ہونے کی کہ کروڑوں انسان ان کے مقتدی ہیں اور کروڑوں انسان ان کے فقہ پر, ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں. جس ذات بابرکت کے الفاظ کی تحقیق پر, ان کی حدیث کی تہ تک پہنچنے والوں کو اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہوئی. اولیاء اکرام کروڑوں انسانوں کے دلوں میں آج بھی عقیدت اور محبت بھری ہوئی ہے. رحمت اللہ علیہ کے بغیر نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ایک علاقے میں ایک ٹرین چلتی ہے بنگلور سے دلی, اور اس ٹرین کا نام ہے نظام الدین ایکسپریس, لیکن اس ٹرین پہ لکھا ہوتا ہے حضرت نظام الدین ایکسپریس. ان مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی احترام کرتا ہے. کبھی کسی غیر مسلم سے بات کر لو کہ نظام الدین ایکسپریس کتنے بجے نکلنے والی ہے, وہ ڈانٹتا ہے کہ حضرت نظام الدین ایکسپریس بولو. صدیاں گزر گئی نا, صدیاں گزر گئیں, لیکن عقیدت محبت دلوں پر حکومت آج بھی اللہ نے باقی رکھی. کیوں؟ وہ کس وجہ سے وہ عظمت ملی, وہ عزت ملی؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, خواجہ سہروردی رحمت اللہ علیہ, بابا گنج فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, فضیل ابن عیاض, بایزید بستامی, حسن بصری, یہ لمبی فہرست ہے اولیاء کرام کی. اللہ پاک نے انہیں جو عزت, جو عظمت عطا فرمائی, صرف اور صرف اس بنیاد پر انہوں نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مٹا دیا تھا, فنا کر دیا تھا اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. غلام بن چکے تھے, غلام کی یہ عزت ہے تو آقا کی کتنی بڑی عزت ہوگی. حکم ملا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کہ ہندوستان میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے. دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے. اس کی اطلاع حکومت کو پہنچی اور حکومت کا ایک سپاہی اسلام میں داخل ہو چکا تھا. بادشاہ کو اطلاع ملنے پر اس کو مارا جاتا, ستایا جاتا. وہ سپاہی حضرت کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, حضرت بادشاہ مجھے ستاتا ہے, مارتا ہے اسلام لانے پر. حضرت نے خط لکھا بادشاہ کے نام کہ اے بادشاہ, اپنے رعایا پر ظلم مت کرنا, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. بادشاہ کو جیسے ہی حضرت کا خط ملا, پھاڑ دیا, آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا, اس فقیر کی یہ مجال, کل کا یہ فقیر مجھ پر حکومت کرنے لگا. حضرت کو اطلاع ملی کہ بادشاہ نے خط پھاڑا ہے اور یہ جملے کہا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, بادشاہت کے نشے میں اس نے بول بولے ہیں, ہم بھی دکھائیں گے اس کو کیا کرنا ہے. ایک سال پہلے شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا, زبردست شکست کھائی تھی, راجپوتوں نے مسلمانوں کی خوب پٹائی کی تھی, اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بستر پر نہیں لیٹوں گا جب تک کہ میں جس ملک سے ذلت سے نکالا ہوں اس ملک میں عزت سے نہ چلا جاؤں. اسی رات خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس بادشاہ کے خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے, سلطان شہاب الدین, ہندوستان پر حملہ کرو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. حملہ ہوا, فتح نصیب ہوئی, اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. اصل فاتح شہاب الدین غوری نہیں ہے, اصل فاتح تو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. یہ عظمت کیسے ملی, یہ مقام کیسے ملا؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کی گہرائی میں اتری ہوئی تھی. کبھی کبھی محبت میں آ کر وجد میں آ جاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت میں آ کر وجد میں آ جاتے, جس کو کہتے ہیں شکر. شکر کہتے ہیں, شکر شکر کہتے ہیں عربی میں, اردو میں نشہ, نشہ اللہ کی محبت کا نشہ, ایسا نشہ اللہ کی محبت, ایسے اشعار پڑھتے کہ اللہ کی محبت کا نشہ چڑھ جاتا. شراب کا نہیں نشہ, یہ تو آج کل کے بزرگوں کا نشہ ہے, یہ آج کل کے بزرگوں نے شروع کر لیا ہے. نہیں, اللہ کی محبت کا نشہ, ایسے اعمال اور ایسے اشعار اور ایسے افعال کرتے کہ جس سے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی اور وجد کی کیفیت پیدا ہوتی, جس کو کہتے ہیں استغراق, شکر, شکران. یہ سب ایسی باتیں ہیں, دور رہنے دیں, جاگ کر سننے میں بھی سمجھ میں نہیں آتا, سو کر سنیں گے تو کیا سمجھیں گے. لکھنؤ کے نواب صاحب کو شوق تھا کہ فصاحت بولیں. ایک دیہاتی آیا حضرت کے پاس, نواب صاحب کے پاس, اور حضرت نے اسے بات کی, امسال تمہاری کشتے زار میں تقاطر امتار کی کیفیت کیا رہی؟ وہ خاموش کھڑا رہا. نواب صاحب کا جو خادم تھا کہنے لگا, حضرت تم سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے؟ میں سمجھا حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ استغراق, شکر, شکران, یہ ایسی باتیں, امثال, امثال, کشتے زار, تقاطر, امتار, یہ میرے باپ نے بھی نہیں سنی. یہ کیسی اردو ہوگی؟ ہاں, یہ ایسی چیزیں ہیں دوستو. آج بزرگوں کو بدنام کیا جاتا ہے, جتنا اس زمانے میں اولیاء اکرم کو بدنام کیا گیا اتنا کسی زمانے میں نہیں کیا گیا. قوالی سننا چشتیاں میں شرط ہے, سلسلہ چشتیاں میں قوالی شرط ہے, اور اس کے شرائط ہیں. سنانے والا باوضو ہوتا تھا, ایک مشت داڑھی ہوتی تھی, وہ اشعار پڑھتا جس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی, سننے والے سارے باوضو بیٹھتے. یہ ہوتا تھا. عورتوں سے قوالی سننا حرام ہے, گانے کے طرز اور گانے کے رنگ میں قوالی سننا ناجائز ہے, اور بزرگوں کو بدنام کرنا ہے. قوالی سنی ہے, ضرور سنی ہے ہمارے اولیاء اکرام نے, بلکہ قوالی سنتے سنتے ایک شعر پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے خلیفہ خواجہ بخت قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کی روح پرواز ہو گئی. کشتگانے خنجرے تسلیم را, یہ شعر پڑھا انہوں نے, کشتگانے خنجرے تسلیم را, ہر جہاں کے از جانب, یہ دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں, ہر کے جہاں از غیب جا دیگرے. یہ شعر ایسا مزیدار تھا کہ اس شعر کو پڑھتے 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 وجد کی کیفیت تاری ہوئی, بے ہوش ہوئے اور ان کی روح پرواز ہو گئی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایسے اشعار میں بے ہوش ہو جاتے, اور اپنے دونوں خدام بڑے خلیفہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, دونوں کو بلا کے کہتے, بے ہوش ہو جاؤں کسی بھی حال میں رہوں, چاہے وجد کی کیفیت میں رہوں, نماز کا وقت آ جائے تو کھینچ کے مسلح پہ کھڑا کرنا, کھینچ کے مسلح پہ کھڑا کرنا. ہوتا یہ حال, اور نماز کا وقت آتا تو فوراً یہ دونوں پہنچ جاتے, کہتے ہیں شیخ الصلاح الصلاح, حضرت فوراً کھڑے ہو جاتے, وضو کرتے, نماز پڑھتے, نماز کے بعد فرماتے, ہاں ہاں بے شک نماز, جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ ہمارے اولیاء اکرام کی صفات ہیں, یہ آج کل کے اولیاء اکرام ہیں جو دل سے نماز پڑھتے ہیں, دل کی نماز. دل سے تو ہم بھی پڑھتے ہیں, فرق ہے نا, ایک ہے دل کی نماز, ایک ہے دل سے نماز. دل سے نماز پڑھنا شریعت میں مطلوب ہے, دل سے پڑھو کہ دل لگے, دل کی نماز مت پڑھو. دل سے کھاتے ہیں کھانا, دل سے شادی نہیں کرتے, دل سے کھانا نہیں کھاتے, دل سے دکان نہیں چلاتے, پورا فزیکل, پوری باڈی حرکت میں رہتی ہے. نماز ہی ایک رہ گئی کہ جو دل کی نماز پڑھیں, پیر تھے مسجد میں پہنچ کر لاٹھی جلانے لگے. لاٹھی. اب سارے لوگ پریشان, حضرت کیا ہوا؟ نعوذ باللہ, کہنے لگے خانہ کعبۃ اللہ میں کتا گھس گیا, اس کو بھگا رہا ہوں. اور حضرت تھے ہندوستان میں. واہ, یہ تو بس ہائی ٹیک پیر ہیں. بس سارے مرید ہو گئے. حضرت ایک نے تو جھگڑ کر لڑ کر گھر لے گئے حضرت کو دعوت کرنے کے لیے, آپ میرے گھر چلیں گے. لوگ تو معتقد ہو جاتے نا, لیکن عورتیں اکثر ہوشیار رہتی ہیں, سمجھدار ہوتی ہیں. ہمارا اسٹیٹمنٹ بدل گیا ہے. موسم جب بدلتا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ بدلنے میں کیا فرق ہے؟ عورتیں اکثر ہوشیار. میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے, بیوی نے بہترین سالن بنایا بیگن کا, شوہر کہنے لگا بیگن تو بڑے بڑی اچھی چیز ہے. بیوی کہنے لگی ہاں ہاں بڑی اچھی چیز ہے, 2 روپیہ کلو میں ملتی ہے, امیر و غریب سب کھاتے ہیں, اور اس کے دیکھو یہ تو پورے پورے ترکاریوں کی سردار ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس پر تاج رکھا ہے. بیگن کو دیکھے آپ نے, اس پہ تاج. شوہر خوش ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر بیوی نے بیگن کا سالن پکایا تو شوہر کہنے لگا بیگن تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے. بیوی کہنے لگی ہاں یہ کوئی کھانے کی چیز ہے, اس میں وٹامن تو ہوتی ہی نہیں, یہ کوئی انسان کھا دے, اللہ نے اس پہ میخ مار دی. شوہر پریشان, یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں, کچھ دن پہلے تو ایسا کہا اب ایسا کہہ رہی ہے. بیوی کہنے لگی ہم تو بیگن کے تابع نہیں ہیں, ہم تو آپ کے تابع ہیں. آپ کو اگر بیگن پسند ہے تو بس, آپ کو اگر بیگن پسند نہیں ہے تو یہ بات ہے, ہم تو بیگن کے تابع نہیں ہیں. تو وہ آدمی حضرت کو لے گیا گھر, اور لے جا کر حضرت کو بہترین کھانا پکوایا. عورت تھی بڑی سمجھدار, اس نے سن لیا تھا کہ حضرت کو ہندوستان میں رہتے ہوئے خانہ کعبۃ اللہ میں کتا نظر آ گیا, اور اس نے برتن ایسا بنایا کہ ساری گوشت کی بٹیاں اندر رکھ دیا اور اوپر چاول رکھ دیا, اور حضرت کے سامنے کھانا پیش کیا. حضرت اس برتن کو دیکھ کر بڑے غصے میں آ گئے, ایک کیسی واہیات مہمان نوازی ہے, گوشت نہیں ہے بالکل, یہاں پر صرف چاول ہی رکھ دیا گیا. اندر سے عورت کہنے لگی حضرت آپ کو تو ہندوستان سے کتا نظر آ گیا, اور سامنے جو اندر گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ نظر نہیں آئی. دوستو یہ بدنام کیا ہے اسی لیے اللہ والوں کو جتنا اس زمانے میں بدنام کیا گیا اتنا کسی زمانے میں بدنام نہیں کیا. میں مشورہ دیتا ہوں, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب تاریخ دعوت و عظیمت ہے, اس کی آخری جلدیں ہیں, اس کو پڑھیں. اولیاء کرام, آج تو ہم نے اولیاء کرام کی زندگی کیا سمجھی ہے, چھو چھا بس, بس انہیں کچھ اور آتا نہیں. نہیں, انہوں نے کیسے تبلیغ کی, کیسے انہوں نے دین کا کام کیا, کیسے انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر اجمیر سے ڈھاکہ تک کیے, 90 لاکھ مسلمان انسانوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی. یہ ایک سفر کی برکتیں ہیں, اور بھی بے شمار سفر ہیں. ہم پڑھیں نا ان کی زندگیوں کو, عجیب صحبت میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی. اندازہ لگائیں اولیاء اکرام کی صحبت میں یہ تاثیر ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی تاثیر ہوگی. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وہی خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مریدوں میں ایک مرید تھے دلی کے بادشاہ, جن کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا, شمس الدین التمش. تاریخ میں ان کا نام بڑا مشہور ہے, یہ ان کے مرید تھے. اللہ والوں کی جب صحبت ہوتی ہے تو زندگیاں کیسے بدلتی ہیں. دیکھیں, انتقال ہوا حضرت کا, انتقال سے پہلے حضرت نے وصیت کر گئی, وصیت لکھ دی کہ میری جنازے کی نماز وہی پڑھائے جس کے اندر 3 شرائط ہوں, جس نے بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو, جس کی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو, جس نے بالغ ہونے کے بعد کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالی ہو. جنازہ تیار, قطب مینار کے قریب ایک میدان ہے مہرولی, جو حضرات قطب مینار گئے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں گئے وہ دعا کریں. قطب مینار کے قریب ایک میدان ہے مہرولی کے نام سے, وہاں پر جنازہ تیار, سارے کے سارے کھڑے ہیں, بڑے بڑے علماء حفاظ سب کھڑے ہیں, اپنے عمل پر نظر ڈالتے ہیں, کوتاہی ہے. مصر ظہر کا وقت ہو گیا, عصر کا وقت ہو گیا, شام آنے لگی, پورے دلی کی لاکھوں کی آبادی میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کے اندر یہ 3 شرائط. جب مغرب کا وقت آنے لگا, سلطان شمش الدین التمش رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہنے لگے آج میرے شیخ نے میرا راز فاش کر دیا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا راز کسی کو پتا چلے. الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں بغیر وضو کے گھر سے باہر نہیں نکلا, بغیر وضو کے گھر سے باہر نہیں نکلا, بالغ ہونے کے بعد کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی اور میری عصر کی سنت بھی نہیں چھوٹی. بادشاہ ہیں کتنے بڑے, ہندوستان اس زمانے کا ہندوستان بتاؤں, پاکستان, بنگلہ دیش, مالدی, تبت, برما, انڈومان نکوبار سب ہندوستان کے اندر آتا تھا, آج تو تقسیم ہوا ہے, لیکن اتنے بڑے علاقے کا بادشاہ اللہ والوں کی صحبت سے ایسی زندگی بدل گئی. جتنے فقہا ہیں ان کی عظمت, جتنے اولیاء ہیں ان کی عظمت, جتنے ائمہ ہیں ان کی عظمت, یہ ساری عظمتیں کہاں سے تقسیم ہوئی؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے, وہاں سے نکلی ہیں. آپ منبع عظمت ہیں, منبع کمالات ہیں, جامع خوبیاں ہیں. قیامت تک جس کو جو مل رہا ہے اور جس کو جو ملا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے صدقے سے ملا ہے اور آپ کے خزانے سے ملا ہے, اور اللہ نے اس ذات بابرکت سے دیا ہے. اسی لیے مطالبہ ہے آپ کی عظمت کا, کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ مطالبے ہیں, اتنے بڑے عظیم الشان نبی ہیں, ان پہ ایمان لاؤ, ان سے محبت کرو, ان کی اطاعت کرو, ان کی اطاعت کرو. کیسی اطاعت؟ ان کا حکم جب آ جائے کیسے ماننا ہے؟ سورہ پانچویں پارے میں, چوتھے پارے میں آیا تھا نا, وَيُسَلْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی کی بات کیسے تسلیم کرنا ہے؟ جب اس کو لیں تو دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ ہو, ایسے لینا ہے کہ اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں اللہ پاک نے چھپائی ہیں. ہماری نماز نبی کے طریقے پر, ہمارا زندگی کا ہر عمل نبی کے طریقے پر, جس جس عمل میں نبی سے مشابہت ہوگی اللہ پاک وہ رحمتیں وہ برکتیں ہمیں عطا فرمائیں گے. گویا ہماری زندگی کا قبلہ اور کعبہ آپ ہیں. بیت اللہ کو اللہ نے کتنی عظمت دی, کتنا بڑا مقام دیا, لیکن اس کی طرف رخ دو ہی وقت کرتے ہیں, ایک نماز کے وقت کرتے ہیں, دوسرا طواف کے وقت کرتے ہیں, تیسرے وقت کبھی بھی بیت اللہ کا رخ نہیں کرتے. کرتے ہیں تو آپ بتا دیں, ایک تو نماز کے وقت ہوتا ہے, دوسرا طواف کے وقت ہوتا ہے, لیکن ایک اور کعبہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی شکل میں. ہر عمل کے وقت آپ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. جو عمل آپ کی رخ کی طرف کر کے کریں گے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا, اور جو عمل اس ڈائریکشن سے ہٹ کر ہوگا, جتنا ڈائریکشن ہٹتا جائے گا اتنی ہی رحمتوں سے دوری ہوتی جائے گی. اللہ پاک سے دعا فرمائیں, اللہ پاک ہمارے دلوں میں آپ کی عظمت نصیب فرمائیں, اور آپ کی عظمت کی برکت سے آپ کی اطاعت, آپ سے محبت, آپ کی سنتوں کی اتباع اللہ نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, إن عذابها كان غراما, إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر, ونعوذ بك من عذاب جهنم, ونعوذ بك من سكرات الموت. يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. جزاكم الله.